सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं असद नजीर। हमारे अदबी मुजल्ले सदारंग के सामईन की खिदमत में हमारा सलाम। इस शुमारे में आप सुनेंगे उर्दू के एक बुजुर्ग तंजो मिजाज निगार जनाब मशहूर हुसैन याज से हमारा मुकालमा।
किताबें लिखने शुरू किया तो मैंने 60 किताबें लिखी है और जनाब 60 किताबों में मुख्तलिफ मौजूआत है, कहीं यानी फलसफा है, कहीं जनाब अदब है, और कहीं जनाब क्या कहना चाहिए फिल्म है, और कहीं जनाब इसलिए यानी ये 60 किताबें देख लें क्या क्या मुख्तलिफ मौजूआत पे, और वो खूब चली। और इस तरह करके यानी अदब पे भी लिखता रहा, फलसफा पे भी लिखता रहा, और यानी थोड़ी बहुत सियासत पे भी लिखी।
तफहीम गालिब के उनवान से डॉक्टर सरफराज खान न्याजी दीवान गालिब की गजल नंबर 221 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह करेंगे।
एक मुख्तसर गजल है लेकिन इस गजल में जो मुश्किलात हैं मुझे उम्मीद है उनसे आप बहुत महसूस होंगे। दो बहुत ही मुश्किल अशार जिनके मतलब बहुत मुश्किल से लोगों ने हल किए लेकिन गालबन आज तक हल ना हो सके। कहते हैं, कोह के हूँ बारे खातिर गर सदा हो जाइए, बेतकल्लुफ ऐ शरर ऐ शरारे जस्ता क्या हो जाइए।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में कराची में होने वाले आलमी मुशायरे में शरीक शोरा के कलाम के इक्तबासात।
खैरात मोहब्बत की फिर भी न मिली हमको, हम लाख नजर आए मिस्कीन तबीयत के, अब के जो नशेबों में परवाज हमारी है, हम कौन से ऐसे थे शाहीन तबीयत के।
जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। वाह वाह। और जिसके बगैर सांस भी लेना मुहाल था, हाय वो एक शख्स भुलाना पड़ा मुझे। वाह।
सुनी वा। है चाप बहुत वक्त के गुजरने की, मगर ये जख्म के हसरत है जिसके भरने की, और हमारे सर पे तो ये आसमान टूट पड़ा, घड़ी जब आई सितारों से मांग भरने की।
वाह वाह।
और आखिर में गुलाम उस्सकलैन नकवी का अफसाना जर्द पहाड़ खालिद हमीद सुनाएंगे।
चौक की सब्ज बत्ती रोशन हुई तो हजूम जर्द पहाड़ की सरबफलक चोटियों की तरफ रवा दवा हो गया, लेकिन उसके कदम जमीन से चिमटे रहे। जब तलक कोहे निदा से तलबी न हो उसके कदम जमीन से आजाद नहीं हो सकते थे।
ये थी हमारे इस शुमारे की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बुजुर्ग इंशा परदास शायर और उर्दू के उस्ताद प्रोफेसर मशहूर हुसैन याद के साथ एक मुकालमे से। याद साहब अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, कोनासाली के बावजूद हिस्से मज़ा गुफ्तगू में नुमाया रहती है। 90 बरस की उम्र में भी आवाज़ में जवानों जैसी तवानाई है। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू और फारसी में MA करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उर्दू अदब के उस्ताद मुकर्रर हुए, साथ साथ अदबी और समाजी महफिलों और मुशायरों में शिरकत भी करते रहे। आइए सुनते हैं इनकी ये दिलचस्प गुफ्तगु प्रोफेसर मशहूर हुसैन याद।
जब जिला हिसार में यानी जब इंडिया में था
जी,
तो मैं जनाब अभी मैट्रिक में ही था, तो अच्छा खासा میں ایک تو ترنم سے پڑھتا تھا, ویسے ہی مشہور ہو گیا تھا. پھر جناب اس کے بعد جیسے یہ یعنی میں نے میٹرک کی ہے تو ایک رسالہ وہاں سے یعنی سرکاری نکلنے لگا. وہاں سے اتفاق سے ہم اس کے ایڈیٹر ہو گئے. ہفتہ وار پکار اس کا عنوان نام تھا, کیونکہ ہمارے ابا کو لوگ کہتے ہیں میٹرک کر لیا ہے تو مجھ سے کہنے لگے بھائی جاؤ زمینوں کو سنبھالو, ہمارے زمینیں بھی نہیں تھی. میں نے نہیں صاحب مجھے پڑھنا ہے, پڑھ کے کیا کریں گے آپ؟ میں نے جی پڑھ کے بس بہت کچھ کروں گا میں. تو وہ جناب اتفاق سے یہ ہم نے کہا جناب ہم یعنی اور کچھ نہیں, لاہور میں گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی بن جاؤں گا, اتفاق سے وہ بھی ہو گیا.
جی جی.
تو یہ رہا, یہ سن 1942 میں میں نے میٹرک کیا تھا. تو اس زمانے میں یہ جناب ہم ہوئے. اور اس کے بعد یہاں آیا ہوں تو یہاں آتے ہی میں نے ایک اخبار نکالا تھا. اور جناب وہ ان کے ساتھ وہ جو کیا کہتے تھے وہاں, اب دیکھیں نا یہ حال ہو گیا ہمارا. ہاں دیال سنگھ کالج میں بھی میں پھر پروفیسر بھی ہو گیا تھا.
وہاں عابد علی عابد صاحب تھے نا, عابد علی عابد صاحب پروفیسر.
جی بالکل بالکل. وہاں جناب اس زمانے میں میں وہاں وہ بھی وہ ہو گیا تھا, معلم ہو گیا تھا, ٹیچر کہہ لیجیے, پروفیسر کہہ لیجیے, جو کچھ بھی. تو وہاں وہاں بھی ہم نے پڑھایا. اور اس کے بعد جناب علی پھر میں کتابیں لکھنے شروع کیا. تو میں نے 60 کتابیں لکھی ہے. اور جناب 60 کتابوں میں مختلف موضوعات ہیں, کہیں یعنی وہ ہے کیا کہنا چاہیے, فلسفہ ہے, کہیں جناب ادب ہے, اور کہیں جناب کیا کہنا چاہیے فلم ہے, اور کہیں جناب اس لیے یعنی یہ 60 کتابیں دیکھ لیں کیا کیا مختلف موضوعات پہ. اور اس طرح کر کے یعنی ادب پہ بھی لکھتا رہا, فلسفہ پہ بھی لکھتا رہا, اور یعنی تھوڑی بہت سیاست پہ بھی لکھی. تو یہ ہے.
یہ فرمائیے کہ آغاز تو آپ نے صحافت سے کیا, لیکن اس کے بعد پھر آپ تدریس کی طرف کس طرح مائل ہوئے؟ آپ نے ماسٹرز کیا ہوگا یقیناً اورینٹل کالج سے.
جی بالکل, اورینٹل کالج سے کیے تھے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. ایم اے اردو ایم اے فارسی دونوں میں نے کیے ہیں, یہ اورینٹل کالج سے کیے تھے. بالکل صحیح کہا آپ نے.
تو اس کے بعد پھر یہ صحافت سے تدریس کی طرف کیسے مائل ہوئے؟
پھر میں نے بتایا نا کہ میں اس میں بھی آ گیا تھا, وہ جو اس کا کچھ دن میں عابد علی عابد صاحب کے ساتھ بھی رہا.
ہاں نہیں, یہ وہ دور تھا جب یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں بہت جیت قسم کے اساتذہ, تنقید نگار, شاعر, عابد علی عابد سے لے کر امتیاز علی تاج.
ہاں لیکن یہ آپ دیکھیں, میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہوگا اس سے آپ ملیں گے. بلکہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ہی آپ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے. تو ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے کبھی ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کیا, یا انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا. تو یہ جتنے بڑے بڑے آدمی تھے اس زمانے میں, میں ان سب سے گفتگو کی, ہم نے ان سے باتیں کر کے مزہ آیا. اصل میں سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوتا, سوال کرنا وہ عقل مندی کی یا عقل کی نشانی ہے. یعنی سوال کا جواب دینا اتنا عقل مندی نہیں ہے جتنا اچھا سوال کرنا عقل مندی ہے.
اچھا, آپ کے زمانے میں جو آپ کے شاگرد تھے
جی جی,
تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ذہین تھے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ سے جب پڑھنے آتے ہوں گے تو وہ بھی تو آپ سے دلچسپ اور مشکل سوال کرتے ہوں گے.
بالکل, بڑا مزہ آتا تھا. بلکہ میں تو کہا کرتا تھا کہ اچھا شاگرد وہ ہے جو سوال کرتا ہے استاد سے. بنے گا میں بلکہ آپ حیران ہوں گے
جی,
10 منٹ میں اجازت دیتا تھا بھائی اب کوئی سوال کرو, اینی کوشچن. اپنے آخر میں اس پہ بلکہ وہ ہمارے وہ بڑے انہوں نے یہ کہا, یہ زندہ تھے اس زمانے میں ہمارے حفیظ جالندری صاحب, وہ کہے یار مشکور میں تمہاری کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں.
اچھا
جی, چپکے سے آ کے بیٹھ جانا میری کلاس میں, اور کیا کرنا. تو جناب وہ چپکے سے آ کے بیٹھ گئے میری کلاس میں. تو میں پہلے ٹہرا کرتا تھا آتے ہی, اور میں یوں ایک چکر لگاتا تھا. تو میں نے جناب جب ان کو دیکھا, ارے میں نے کہا لڑکے تجھے یہاں کیسے اجازت مل گئی آنے کی؟ وہ میرے اس مذاق کو سمجھے بوکھلا گئے. حفیظ جالندری صاحب کہنے کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا سٹینڈ اپ, آپ کیسے یہاں تشریف لے آئے, آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں کیسے داخلہ مل گیا؟ پھر میں نے کہا بھائی یہ ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے شاعر ہے. آج میں نے کہا لو اب آج آپ کلاس پڑھائے. ارے توبہ کرو یار, تم تو میں نہیں پڑھا سکتا. یوں دل لگی رہی ہماری. ہم جب اس میں گورنمنٹ کالج میں رہے تو بڑے بڑے لوگ آئے, اور ان سے اور میرے شاگرد, آپ کو نواز شریف کو پتا ہی ہے, آپ کو یہ بھی میرا شاگرد ہے.
اچھا, آپ کے جو معاصرین میں تھے اردو کے اساتذہ, پروفیسر وقار عظیم, ڈاکٹر عبادت بریلوی, ڈاکٹر سید عبداللہ, اور بہت سے نام
تھے اساتذہ میں تھے بھائی ایک طرح سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے. اب ویسے تو ہمارے ساتھ ماسترین کی طرح کے تھے, لیکن ہم نے بھائی ایم اے اردو ایم اے فارسی تو ان لوگوں سے ہی, اس سے پہلے ہم تو نہیں تھے نا, یہ تو ہم جب تو ان سے پڑھا ہم نے, اور کیا کرتے. یہ الگ بات ہے کہ مجھے کہتے تھے یعنی قیوم نگر جب آئے نا پڑھانے کے لیے,
جی جی
وہ کہنے مشکور, وہ تو جناب بوکھلا گئے بھائی مشکور صاحب کل نہ آنا یار, میں تمہاری حاضری لگادا کروں گا, میں نہیں تمہارے صاحب تمہارے ہوتے ہوئے پڑھا نہیں سکتا. میں نے کہا جی بہت اچھا نہیں آؤں گا میں. اسی طرح مجھے اور بڑے جو پروفیسر تھے انہوں نے بھی کہا, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑے بڑے پروفیسر تھے کہ مشکور صاحب آپ تشریف نہ لایا کرے, اصل میں کچھ ہمیں کچھ ہم نروس سے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, ایسے بھی کون سی بڑی بات ہے.
اچھا آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ مزاح نگاری کی طرف کب مائل ہوئے؟
اچھا ہاں, اصل میں مزاح نگاری بلکہ طنز نگاری تھی میری شروع کیا, آپ نے دیکھا ہوگا وہ, اس کو آپ طنز نگاری کو مزاح نگاری سمجھتے رہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں خالی مزاح نگاری تو ہے ہی نہیں میرے ہاں, دیکھیں گے آپ. ہاں میں سمجھتا ہوں خالص تو یعنی ہو ہی نہیں سکتی, طنز کے ساتھ مزاح تو اچھا لگتا ہے, مزاح طنز کے ساتھ اچھا لگتا ہے, دونوں یہ بڑے لازم و ملزوم ہیں میرے خیال میں. اگر آپ مزاح کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ طنز بھی کر رہے ہوں ساتھ, ورنہ بے معنی ہو جائے گا سارا وہ موضوعات جو بھی گویا ایسے موضوعات ہیں جن کا ڈے ٹو ڈے لائف سے تعلق تھا, روزانہ زندگی سے سارے موضوعات کو ہم نے لیا ہے اپنے تحریروں میں, کوئی سا موضوع نہیں میں نے چھوڑا. میری پڑھے نہیں آٹھ دس کتابیں ہیں میری جو صرف یہی ہیں, ویسے تو میری ساٹھ کتابیں ہیں لیکن یہ تنزیہ ونزیہ میری خیال ہے آٹھ دس کتابیں ہیں میری.
یہ جو رسائل تھے ان میں آپ جب شائع ہوتے تھے تو ان کے جو ایڈیٹر حضرات تھے ان کے ساتھ آپ کے مثلا محمد طفیل تھے, صلاح الدین احمد تھے,
یہ محمد طفیل جو تھے اس کے ایڈیٹر
نقوش,
یہ جناب یہ مجھے تو بہت اچھے لگتے تھے یہ, اور یہ بھی پھر میں بھی ان کے ساتھ تھا اور میں چھپتا بھی تھا اس میں, اپنے اپنے رسالے کو معیاری رکھتے تھے یہ حضرت, اور یہ غیر معیاری کوشش کرتے تھے بالکل اس میں نہ آئے کوئی.
ہاں اس کے ساتھ ساتھ صحیفہ بھی نکل رہا تھا, عابد صاحب صحیفہ بھی نکال رہے تھے.
عابد صاحب صحیفہ نکل, ہم اس میں بھی لکھ رہے تھے.
جی ہاں بالکل,
عابد صاحب بھی بلکہ خاص طور پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہی اس کو ایڈٹ کیا کریں. میں نے کہا جی میں ایڈٹ کر دوں گا, نام نہ میرا لائے اچھا نہیں معلوم ہوتا, میں نے کہا بلکہ میں اس کو صحیفے کو بھی ایڈٹ کرتا رہا ہوں.
اچھا یاد صاحب وہ زمانہ عابد صاحب والا یا صلاح الدین احمد والا, وہ زمانہ آپ کا جو دور تھا اور اب یہ بیسویں صدی گزر گئی, اکیسویں صدی کو چڑھے ہوئے بھی دس سال گزر گئے, آپ ماشاء اللہ سے ایک بہت بھرپور زندگی گزار کے اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, تو اب آپ کو ادبی طور پہ ظاہر ہے کچھ پڑھتے تو ہوں گے, تو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟
دیکھیے میں بتاؤں آپ کو ایک ضروری بات یہ یاد رکھیے, آپ ہمیشہ پریزنٹ جو ہے پاس سے اچھا ہوتا ہے, لیکن ہم پریزنٹ کو یعنی اس لیے یعنی برا کہتے ہیں تاکہ اس کے میں آگے ترقی ہوتی رہے, یعنی لاشعوری طور پہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تھا پاس جو تھا وہ زیادہ اچھا تھا, بالکل غلط بات ہے, پاس کبھی اچھا نہیں رہا, ہمیشہ ترقی کرتا رہا ہے انسان اور ہمیشہ آگے بڑھتا رہا ہے آدمی.
تو ادب کے شعبے میں بھی یہی ہوا؟
بالکل ادب کے شعبے میں ترقی ہوتی رہی ہے جناب, ہو رہی ہے, اور ادب تو دیکھیے ہوتا ہوں ادب تو کبھی رک ہی نہیں سکتا, جو صحیح معنی میں ادب ہوگا نا وہ تو مسلسل ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے, یعنی وہ تو اس کو ہم پھر ادب کہیں گے نہیں اگر وہ آگے نہیں جا رہا, میرے یعنی میں اپنے میرا نظریہ یہ ہے.
ہاں میں نے سوال اس لیے کیا کہ خاص طور پر آپ نے جس میں زیادہ لکھا طنز و مزاح میں, اس شعبے میں اب پھکڑ پن تو شاید نظر آ جائے آپ کو, لیکن وہ شفیق الرحمان والا یا وہ سنجیدگی وہ جو ہے وہ اب خال خال نظر آتی ہے.
ایسا ہی تھا شفیق الرحمان صاحب مجھ سے تو بےچارے بڑے بہت زوردار طریقے سے ملتے, بلکہ شفیق الرحمان نے مجھے کہا اگر میں آپ کو نہ پڑھتا تو یہ مجھے لکھنا ہی نہ آتا.
اس کے علاوہ آپ نے یاد صاحب اخبارات کے لیے بھی لکھے کالم؟
اخبارات کے لیے جی ہاں بالکل میرا خیال ہے, لیکن بہت کم چلے, مثال کے طور پہ یعنی یہ جب یہ جنگ نکلنے لگا ہے ان کے جو پروین وہ تھے ایڈیٹر جو تھے وہ جناب میرے گھر پانچ چھ دفعے آئے, میں نے کہا آپ سے یہ لکھوا کے چھوڑوں گا, میں نے کہا جی میں اصل میں کالم لکھنے کا قائل نہیں ہوں, میں تو اس سے بہتر یہ ہے, نہیں ارے جی سب ٹھیک ہے, شہرت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, لیکن میں نہیں قائل اس کا, میں کیوں کیسے لکھوں آپ کے لیے, کیونکہ میں لکھوا کے چھوڑوں گا. لہٰذا جناب وہ پانچ چھ دفعہ ہے تو مجھے لکھنا پڑا. میں نے جب وہ شروع ہوا ہے یہاں سے جنگ لاہور سے, تو میرا خیال ہے دو مہینے تین مہینے میں لکھا, اس کے بعد چھوڑ دیا میں نے.
تو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پابندی,
میں وہ موڈ میں نہیں تھا بس یہ کالم لکھنے کے. میں کالم نگاری کو یعنی ذریعہ شہرت کا تو ہے, تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر ذریعہ شہرت کا ہے. لوگ اس طرح یا تو بڑے مشہور ہوئے, پھر اگر اس پہ چلے, اگر آپ مضبوط لکھتے ہیں تو پھر اس کے وہ جواب دینے میں مصیبت ہوتی ہے, وہ پھر آگے نہیں چلتی بات, سلسلہ چلتا نہیں. میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہم غور و فکر سے کام ذرا کم لیتے ہیں جی, جتنا آپ گہرا لکھیں گے اتنا آپ ٹھپ ہو جائے گا کام. مجھے تو بڑی داد ملی ہے, لوگوں نے کہا ہم نے لکھنا سیکھا, ایک نے کہا ہمیں.
تو یہ ادب کے ساتھ ساتھ جو یہ سیاسی زعما تھے, ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رہا آپ کا کیا؟
جی میرا جی جی ہاں. میں اچھا میں ایک بات بتاؤں گا, ادیب جو ہے وہ کبھی بھی رکے گا نہیں ایک جگہ. اگر صحیح ادیب ہے وہ تو ہر پہلو ہے جو زندگی کا, اس میں ان لوگوں سے ملے گا وہ.
تو یہ جب آپ خاص طور پہ جب یہ مضامین لکھتے تھے تو اس میں برجستگی تو بہت ہوتی تھی, اور جملوں کی برجستگی میں نے کہا بہت ہوتی تھی, اور جملوں کی کاٹ
بس وہ تو محبت ہے آپ کی, تو ہمارے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ برجستگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے.
ہاں تو
البتہ جب کالم لکھتے تھے, میرے کالم پہ کالم لکھتے تھے جب, یہ بڑے بڑے میرے تو اس وقت یاد بھی نہیں آ رہے کون کون, انہوں نے بڑے کہا. انگریزی پہ بھی پھر آتا تھا وہ کہ مشکور صاحب نے یہ خوب لکھا, ایک ایک صفدر میر ہوتے تھے یاد ہوا.
ہاں بالکل بالکل مرحوم.
ارے وہ میرے تو کالموں پہ بہت یعنی فدا تھے وہ, پھر انگریزی میں لکھتے تھے میرے بارے میں کہ مشکور صاحب نے یہ بات بڑی زوردار کی, یہ بات بڑی زوردار کی, تو یہ ہوتا تھا.
تو یہ بتائیے کہ جب آپ یہ لکھتے تھے تنزیہ مضامین وغیرہ, تو ان کو دوبارہ آپ ان کی کاٹ چھانٹ کرتے تھے یا ان کو برجستہ لکھا اور جس طرح
آمد ہو؟ کاٹ چھانٹ کرنا تو کبھی آیا ہی نہیں ہمیں.
اچھا
یوں چھپتے رہے سارے کے سارے.
اچھا اچھا
ہاں ہاں جی جی بالکل, جتنے بھی ہیں نا وہ بند ان جیسے ہوتے تھے ویسے سب گئے.
تو یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ نے شاعری بھی کی, تو شاعری
تو میں نے بہت کی ہے.
ہاں تو نثر نگاری کی طرف مائل بعد میں ہوئے اور پھر شاعری ترک کر دی,
دونوں ساتھ چلیے دونوں ساتھ.
تو شاعری ابھی
اس لیے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ میں شروع میں ابھی تو میٹرک بھی نہیں کیا تو میں اخبار کا ایڈیٹر ہو گیا تھا.
ہاں جی ہاں جی.
تو شاعری بھی چلتی رہی اور یہ نثر بھی چلتی رہی, دونوں چلتی رہی.
تو شاعری کیا سنجیدہ کی یا مزاحیہ؟
نہیں مزاحیہ شاعری تو میں نے میرا خیال ہے شاید تھوڑی سی کی ہوگی, ورنہ جس اور اگر میری مزاح شاعری کو دیکھے تو وہ بھی بڑی طنز ہے, اس میں بہت ہی طنز ہے. وہ میری چیختی چلاتی نظمیں, ہاں میری یہ ہے وہ جو میری طنزیہ نظمیں ہیں, چیختی چلاتی نظموں کے نام عنوان سے چھپی ہیں.
پروفیسر مشکور حسین یاد نے اپنے اس انٹرویو کے آخر میں طنز و مزاح سے بھرپور کلام میں سے چند اشعار بھی سنائے.
اتنے کبھی دیکھے نہ سنے تھے اندھے بہرے گونگے.
واہ واہ.
لکھ لیے لکھنے والا کتنے کرب سے یہ تاریخ لکھے گا, ہم ہر نازک وقت پہ ہو گئے اندھے بہرے گونگے.
واہ واہ.
یار شعر سنیے, ہم سے بڑھ کر اندھا بہرا گونگا کیا کوئی ہوگا, ہم سے بڑھ کر اندھا بہرا گونگا کیا کوئی ہوگا, ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھائے اندھے بہرے گونگے. جناب جب بھی کسی محفل سے لوٹے دل نے دھاڑے ماری, جمع ہوئے تھے جشن منانے اندھے بہرے گونگے.
واہ واہ.
نیت کے آئینے گدلے ہر خواہش کا پیکر ڈاکو, اور جیسی بھائی شعر سنیے
جی صاحب,
جیسی جیسی عمدہ محفل, جیسی جیسی
عمدہ محفل,
ویسے ویسے بہتر ڈاکو. یاد کسے مانو گے مرشد, ایک سے ایک ہے بڑھ کر ڈاکو. جیسے ہی بندھی سونے کی زنجیر گدھوں سے, ہونے لگا ہر شخص بغل گیر گدھوں سے.
واہ واہ.
ہر مت پوچھئے کیا کیف کا عالم ہوا تاری,
جی
وابستہ ہوئی اپنی جو تقدیر گدھوں سے.
واہ واہ واہ.
ہو دم سے لٹکنے کی ہمیں خاص اجازت, بس چاہتے ہیں اتنی سی توقیر گدھوں سے. ہو دم سے لٹکنے کی ہمیں خاص اجازت, بس چاہتے ہیں اتنی سی توقیر گدھوں سے. اور بتاؤں
جی,
اے تقاضا وقت کا یارو مجھے گنڈا کہو, اس میں عزت ہے میری مانو مجھے گنڈا کہو. اونچے اونچے لوگ غنڈوں کی بہت کرتے ہیں قدر، کچھ میری بھی قدر و قیمت ہو مجھے غنڈا کہو. تم نے جب غنڈا کہا سب لوگ ڈر کر چل دیے، میں نہ کہتا تھا میرے پیاروں مجھے غنڈا کہو. آج کی تہذیب بھی غنڈا بناتی ہے بہت، عہد حاضر کے وفاداروں مجھے غنڈا کہو. میری کوٹھی کار میرے سوٹ سے دھوکا نہ کھاؤ، کھول کر آنکھیں مجھے دیکھو مجھے غنڈا کہو. مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غنڈا ہے دانشور ہوں میں، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غنڈا ہے
دانشور ہوں میں،
پر ہوں میں. میری ایک ایک چال کو سمجھو مجھے غنڈا کہو.
بہت
کیسی بے دردی سے میں نے تم کو ضائع کر دیا، زندگی کے قیمتی لمحوں مجھے غنڈا کہو.
ہائے ہائے. جناب مشکور حسین یاد اپنی نظموں اور غزلوں سے منتخب اشعار سنا رہے ہیں.
مسلسل ہم ہیں اپنے آپ سے غافل، مبارک ہو نہیں کوئی ہماری شان کا قاتل، مبارک ہو. بہت بیتاب کر رکھا تھا اس ظالم کے جلووں نے، ہوئی اوجھل ہماری آنکھ سے منزل، مبارک ہو. اب بڑے آرام سے ہر کام کی تقبیل ہوتی ہے، مشقت کا یہاں کوئی نہیں قائل، مبارک ہو. ارے یہ بھی لکھ لیجئے. طلب کی سانچوں میں ڈھل رہے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے، تھے ہم تو سونا پگھل رہے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے. ہم اپنی قسمت بدل رہے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے، ہمارے سب کام چل رہے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے. پھر غم سے چیخ اٹھی ہے فضا تالیاں بجاؤ، پھر کوئی سینہ چاک ہوا تالیاں بجاؤ. پھر کھا گئی شکست کوئی قدر نیم روز، پھر کوئی آسمان گرا تالیاں بجاؤ. پھر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، زوروں پہ ہے خمارِ انا تالیاں بجاؤ. آندھی میں گر رہا ہے بڑے سے بڑا درخت، پتوں سے آ رہی ہے صدا تالیاں بجاؤ.
کیا بات ہے.
اور مشکور پاگلوں کی طرح دیکھتے ہو کیا، مل کر ہمارے ساتھ ذرا تالیاں بجاؤ.
روبرو ابھی آپ نے بزرگ ادیب پروفیسر مشکور حسین یاد کی گفتگو اور ان کا کلام سنا. ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی سلسلے وار تشریح اب اپنے آخری مراحل میں ہے. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی غزل نمبر 221 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے.
غزل 221 غالب کی ایک مختصر غزل ہے، لیکن اس غزل میں جو مشکلات ہیں مجھے امید ہے ان سے آپ بہت محظوظ ہوں گے. دو بہت ہی مشکل اشعار جن کے مطلب بہت مشکل سے لوگوں نے حل کیے لیکن غالباً آج تک حل نہ ہو سکے. تو دیکھیے وہ کس طرح سے غالب ہم کو ان پیچیدگیوں میں پھنساتے ہیں. کہتے ہیں، کوہ کے ہوں بار خاطر گر صدا ہو جائیے، بے تکلف اے شرر اے شرارے جستا کیا ہو جائیے. اے برڈن فار دا ماؤنٹن وی وڈ بی اف وی وڈ بیکم این ایکو، فرینکلی او فلیمنگ اسپارک وٹ وڈ بی ٹرن ان ٹو. پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حیثیت ایک آواز کی جیسی ہو اور وہ کسی پہاڑ تک پہنچے گی تو وہاں سے وہ ایکو بن کے واپس آ جائے گی ہمارے پاس، وہ صدا جو ہے لوٹ کے آ جائے گی. جیسا کہ بہت عام ہوتا ہے، اگر آپ کسی وادی میں کھڑے ہوں اور بولیں تو وہ آواز جو ہے وہ پوری وادی میں پھیل جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتی ہے. تو اس مصرعے میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واپس اس لیے آتی ہے آواز وہ، کہ وہ پہاڑ کو بھی برداشت نہیں ہوتی ہماری صدا اور وہ ہم کو واپس لوٹا دیتا ہے. کچھ اس طرح اس لیے کہ شاید اس پہ وہ گرانبار ہوئی ہو. اب آپ اندازہ کریں کہ آواز پہاڑ پہ گرانبار ہے، اس لیے وہ صدا بن کے ہمارے پاس واپس آ گئی۔ تو یہاں تک تو جو سادگی اور مشکلات تھیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بے تکلف، اب یہ کچھ یوں ہیں، گفتگو ہو رہی ہے شرر سے، شرر جستہ جو ابھی ابھی ایک دم سے بھڑک کے ہمارے سامنے آ گیا ہو، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ بے تکلفی سے کہ ہم کیا ہو جائیں۔ اب گفتگو جو ہے وہ شرر سے ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی چیز پتھر سے ٹکراتی ہے تو اس میں سے چنگاری بھی نکلتی ہے۔ تو یہاں کچھ وہ مناسبت انہوں نے پیش کی ہے کہ ہماری صدا جب ٹکرائی پہاڑ سے اور پتھر سے تو واپس آئی، لیکن اس کے نتیجے میں جو شعلہ لپکا، جو چنگاری نکلی، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ہو جائیں جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا صدا جو ہے وہ پہاڑ پہ بھاری نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں شعر میں مشکلات کتنی تھیں۔ لفظ بے تکلف، گفتگو شرر سے ہو رہی ہے، اس کے کئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر شرر کی طرح ہم ہوں یا آواز کی طرح ہم ہوں، ہم کیا ہو جائیں کہ اپنی حقیقت جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ پھر کہتے ہیں بیضہ آسا ننگ بالو پر ہے یہ کنج قفس، اثر نو زندگی ہو گر رہا ہو جائیے۔ لائک این ایگ دا کارنر آف دا کیج از اے ڈسگریس ٹو پلومیج، اے نیو بگننگ آف لائف اٹ وڈ بی اف وی بیکیم فریڈ۔ اب یہاں جیسے آپ پہلے شعر میں جو مشکلات تھیں وہ آپ نے دیکھیں، اب وہ یہاں ذکر ہے ایک انڈے کا جس سے مثال دی جاتی ہے۔ اب انڈے کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب انڈا اپنے وقت پہ آتا ہے تو اس میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کے بالوں پر ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی پنجرے کا کونا اتنا ہی ننگ ہے، اتنا ہی ہمارے لیے بے عزت ہونے کا کی وجہ ہے جس طرح ایک انڈا جس میں چڑیا ہو اور وہ نکل نہ سکے، لیکن اگر وہ نکل گئی تو پھر واقعی اس نے اپنے بالوں پر کی قوت دکھائی۔ یہاں بیضہ سے مراد آسمان ہے، دنیا ہے، اور ذکر یہ ہے کہ اگر ہم اس سے نکل جائیں تو اس دنیا میں پہنچ سکتے ہیں جہاں اور بڑی بڑی چیزیں ہیں اور ہماری آزادی جو ہے ہم کو ایک بڑا انسان بنا سکتی ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے غالب کی ایک مختصر غزل میں کتنی طویل مشکلات تھیں۔ دونوں اشعار ابھی بھی مجھ پہ واضح نہیں ہے خوب کہ ان کے معنی کیا ہیں، جس طرح اور بے شمار شارحین نے اس پہ گفتگو کی ہے، میں نے بھی اپنی رائے بیان کر دی۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 221 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے کراچی میں منعقدہ عالمی مشاعرے کے چند اقتباسات۔ سب سے پہلے کوئٹہ سے آئے ہوئے شاعر جناب علی کمیل غزل باش کی یہ نظم۔
ہمیں اس سے غرض ہے کیا کہ کس نے کتنوں کو مارا، مرے کس جنگ میں کتنے، گرے سر کس طرح کٹ کر، چلی گولی کہاں کیسے۔ ہمیں اس سے غرض ہے کیا کہ کس نے کتنوں کو مارا، مرے کس جنگ میں کتنے، گرے سر کس طرح کٹ کر، چلی گولی کہاں کیسے، کہاں خنجر تھے سینوں میں، مرے تھے قید میں کتنے، کہاں دارا ہوا قابض سکندر کس طرح پھیلا، کہاں چنگے استافاتے، کیا تیمور نے کیا کچھ، مرا ہٹلر کہاں اور کب بنے آرام تھے کیسے، محل کس کا کہاں پہ ہے، کہاں ہے کس کی جاگیریں، محل کس کا کہاں پہ ہے، کہاں ہے کس کی جاگیریں۔ ہمیں اتنا بتا دو بس، ہمیں اتنی خبر دو کہ، ہمیں اتنا بتا دو بس، ہمیں اتنی خبر دو کہ بھرے ہیں زخم کتنوں کے، محبت کس نے کس سے کی۔
اس عالمی مشاعرے میں جناب فاضل جمیلی نے اپنی یہ غزل سنائی۔
شوقین مزاجوں کے، رنگین طبیعت کے، وہ لوگ بلا لاؤ نمکین طبیعت کے، اور دکھ درد کے پیڑوں پر اب کے جو بہار آئی، پھل پھول بھی آئے ہیں غمگین طبیعت کے، اور خیرات محبت کی پھر بھی نہ ملی ہم کو، ہم لاکھ نظر آئے مسکین طبیعت کے۔ پوچھے دیکھیے گا، اب کے جو نشیبوں میں پرواز ہماری ہے، اب کے جو نشیبوں میں پرواز ہماری ہے، ہم کون سے ایسے تھے شاہین طبیعت کے۔ اب کے جو نشیبوں میں پرواز ہماری ہے، ہم کون سے ایسے تھے شاہین طبیعت کے۔ اور دیکھی ہے بہت ہم نے، دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی، دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی، کچھ بول تکلف کے کچھ سین طبیعت کے۔ دیکھی ہے بہت ہم نے، دیکھی ہے بہت ہم نے یہ فلم تعلق کی، کچھ بول تکلف کے کچھ سین طبیعت کے۔ اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے، دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے۔ اس عمر میں ملتے ہیں کب یار نشے جیسے، دارو کی طرح تیکھے کوکین طبیعت کے۔ ایک عمر تو ہم نے بھی بھرپور گزاری ہے، ایک عمر تو ہم نے بھی بھرپور گزاری ہے، دو چار مخالف تھے دو تین طبیعت کے۔ ایک عمر تو ہم نے بھی بھرپور گزاری ہے، دو چار مخالف تھے دو تین طبیعت کے۔ اور تم بھی تو میاں فاضل اپنی ہی طرح کے ہو، تم بھی تو میاں فاضل اپنی ہی طرح کے ہو، دیندار زمانے کے بے دین طبیعت کے۔ تم بھی تو میاں فاضل، تم بھی تو میاں فاضل اپنی ہی طرح کے ہو، دیندار زمانے کے بے دین طبیعت۔ بہت
جناب فاضل جمیلی کے بعد محترمہ صغرا صدف نے اس مشاعرے میں یہ غزل پیش کی۔
جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے، اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے۔
واہ واہ،
اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے، اور جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا، ہائے وہ ایک شخص بھلانا پڑا مجھے۔ اور جیون میں کوئی اور تھا، دل میں تھا کوئی اور، جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور، دونوں سے حال دل کا چھپانا پڑا مجھے۔
واہ واہ،
اور وہ راستہ نہ بھٹکے صدف اس کے واسطے، وہ راستہ نہ بھٹکے صدف اس کے واسطے، دریا میں ایک چراغ بہانا پڑا مجھے۔
واہ واہ،
دریا میں ایک چراغ بہانا پڑا مجھے۔ بہت شکریہ،
واہ واہ، کیا کہیں۔
محترمہ صغرا صدف کے بعد جناب اجمل سراج۔
سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، مگر یہ زخم کے حسرت ہے جس کے بھرنے کی۔
واہ واہ،
سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، مگر یہ زخم کے حسرت ہے جس کے بھرنے کی، اور ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، ہمارے سر پہ
تو یہ آسمان
ٹوٹ پڑا، گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بھرنے کی۔
واہ واہ،
ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بھرنے کی، بکھر رہے تھے نگاہوں کے سامنے سب خواب، بکھر رہے تھے نگاہوں کے سامنے سب خواب، سو دیکھتے رہے ساتھ تھی وہ بکھرنے کی۔
واہ واہ،
بکھر رہے تھے نگاہوں کے سامنے سب خواب، سو دیکھتے رہے ساتھ تھی وہ بکھرنے کی، بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا، بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا، بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی۔
واہ 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 واہ،
بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا،
واہ واہ،
بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی۔ گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو، گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو، یہ اور بات کہ فرصت نہیں ہے مرنے کی۔
واہ واہ واہ،
گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو،
واہ،
یہ اور بات کہ فرصت نہیں ہے مرنے کی۔ اب بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے کی۔
یہ تھے جناب اجمل سراج، اور آخر میں برطانیہ سے آئی ہوئی مہمان شاعرہ محترمہ نجمہ عثمان۔
زندگی چھاؤں میں بسر کی ہے، یہ تھکن جانے کس سفر کی ہے، اور کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں، کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں کون سی شاخ کس شجر کی ہے، کس کو معلوم دکھ کے جنگل میں کون سی شاخ کس شجر کی ہے۔ اور ایک غزل کے تین شعر اور، تو پھر یہ پانچ شعر ہو جائیں گے۔ منزلوں کی چاہت کو رہ گزر میں رکھ لینا، منزلوں کی چاہت کو رہ گزر میں رکھ لینا، حوصلہ اڑانوں کا ٹوٹے پر میں رکھ لینا۔
واہ واہ،
بام اور دریچے بھی بولتے نظر آئیں، بام اور دریچے بھی بولتے نظر آئیں، خوف کو مٹا دینا پیار گھر میں رکھ لینا۔ یہ مقام یہ رتبہ سب اسی کے دم سے ہے، یہ مقام یہ رتبہ سب اسی کے دم سے ہے، ماں کی کچھ دعائیں بھی مال و زر میں رکھ لینا۔
واہ واہ واہ،
کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ نے محترمہ نجمہ عثمان کا کلام انہی کی آواز میں سنا۔ اس سے قبل آپ نے علی کمیل غزل باش، جناب فاضل جمیلی، محترمہ سغرا صدف، جناب اجمل سراج اور محترمہ نجمہ عثمان کا کلام سنا۔ یہ ریکارڈنگ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عالمی مشاعرے کی تھی۔ ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نشر کیا جا رہا ہے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں، روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
آخر میں ایک افسانہ سنیے۔ غلام الثقلین نقوی صاحب کا یہ افسانہ ایک لحاظ سے علامتی ہے، مگر یہ علامت ایسی ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ زرد پہاڑ اس افسانے کا عنوان ہے اور سنا رہے ہیں خالد حمید۔
اس چوک پر پہنچتے ہی لمحہ دو دھاروں میں بٹ گیا، دھارے الٹی سمت میں بہنے لگے۔ وہ ہیولا جو ازل سے اس کے ذہن کے افق پر مرتسم تھا، یکدم جدا ہوا اور زرد پہاڑ بن گیا۔ ایک دھارا زرد پہاڑ سے دور ہٹتا گیا، دوسرا دھارا اسے زرد پہاڑ کی طرف کھینچنے لگا، اور ہجوم چوک پر رکا کھڑا تھا کیونکہ لال بتی اس کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ ناگاہ زرد پہاڑ کی چوٹی سے ایک ندا آئی، یا خی۔ سڑک کے پار سے ایک لمبا سائرن ہوا، سبز پتی جلی اور ہجوم بیتاب ہو کر چوک کو عبور کرنے لگا۔ تب دو دھارے اچانک مل گئے، زرد پہاڑ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دھوپ میں ڈھلے ہوئے زرد پتھروں کے سوا اب کچھ نظر نہ آتا تھا۔
دیکھتے نہیں آپ، لال سگنل ہو گیا ہے۔
وہ اس تحدید پر عین چوراہے میں رک گیا۔ उसने फटी पटी आंखों से सड़क के पार का मंजर देखा। वो एक बीमार सी लड़की थी। वो चौक से उस तरफ उसे फुटपाथ पर अक्सर नजर आया करती थी। वो हुजूम से अलग थलग नजर आती। वो सर झुकाकर खड़ी रहती। उसके हाथ में एक नन्ना सा ब्रीफ केस होता। हुजूम का हर शख्स उस पर एक नजर जरूर डालता था। वो इन नजरों से यूं बचती जैसे ये जहर में बुझे हुए तीर हों। पर देखने वाला भी मजबूर था। उसके जर्द जर्द चेहरे पर ऐसी कैफियत थी जो हर नजर को अपनी तरफ खींच लेती है, एक जुस्तजू एक जायजे के लिए, क्योंकि ये चेहरा हजारों में से मुनफरिद था। और चेहरों के हुजूम में कोई कोई चेहरा ऐसा उभरता है जो तजस्सुस भरी नजरों को अपनी तरफ खींच सकता है। फिर एक दिन जब लम्हे का दहारा दो हिस्सों में बंटने वाला था, वो फुटपाथ पर उसके करीब आकर रुक गई। चौक पर हुजूम बेताब खड़ा था। लम्हा दो हिस्सों में बट गया। जर्द पहाड़ फजा का सीना चीर कर उभरा। उसकी हर दीवार आसमान से लग गई। इतने में एक आवाज उस पहाड़ की तरफ से आई, याखी याखी। हर एक ने यही समझा कि कोहे निदा से उसकी तलबी हुई है। चौक की सब्ज बत्ती रोशन हुई तो हुजूम जर्द पहाड़ की सर्बफलक चोटियों की तरफ रवा दवा हो गया, लेकिन उसके कदम जमीन से चिमटे रहे। जब तलक कोहे निदा से तलबी न हो, उसके कदम जमीन से आजाद नहीं हो सकते थे। हुजूम ने चौक को उबूर किया तो जर्द पहाड़ नजरों से ओझल हो गया। अभी लम्हा गुजरा नहीं था कि खट से सुर्ख पत्ती रोशन हो गई। उसने कदम बढ़ाना चाहा तो जर्द चेहरे वाली बीमार सी लड़की ने कहा, रुक जाइए। वो रुक गया। माफ कीजिए, अभी सब्ज बत्ती रोशन होगी, फिर हम दोनों चौक को उबूर करेंगे। उस लड़की ने झुकी झुकी आंखें उठाकर उसके चेहरे का उड़ता सा जायजा लिया। ये ख्वाब आलूद बीमार सी आंखें थीं, पर उनसे हमदर्दी और शफकत की जो फुहार बरस रही थी, उसने उसकी रूह को धोकर साफ और मुनज़्ज़ा कर दिया था। इन दोनों ने पहलू बपहलू चौक को अबूर किया। उस नुक्ते पर जहां उनके रास्ते जुदा होते थे, उसने पूछना चाहा, क्या आप भी जर्द पहाड़ से आने वाली निदा को सुनती हैं? क्या आपको जर्द पहाड़ का राज मालूम है? फिर उसने सोचा, मुझे ये राज अपने तौर पर मालूम होना चाहिए। वो लड़की खामोशी से अपनी राह पर चली गई।
बेटी जाग रही हो?
जी हां बजान।
आज छत पर ले चलोगी मुझे?
आप बीमार हैं, इतनी सीढ़ियां चढ़कर आप थक जाएंगे।
मुद्दत से मैंने कोहे निदा को आफताब की सुर्ख किरणों से जन्म लेते नहीं देखा।
कोहे निदा? उसकी कटोरा सी आंखें जिनमें बीमारी की जर्दी छिलमिला रही थी हैरान हो गई।
कोहे निदा वो है जिसके कले की हर दीवार आसमान से लग रही है और उससे खुद ब खुद आवाज आती है। कुछ लोग उसे दिन का जर्द पहाड़ कहते हैं। मैं वक्त का हातिम हूं, पर अभी तक उसका रास नहीं पा सका।
अब्बा जान, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं?
जर्द पहाड़ से कभी कभार किसी की तलबी होती है। आवाज सब सुनते हैं, पर हम उसका साथ नहीं दे सकते। वो अकेला उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर गायब हो जाता है। उधर का हाल किसी को मालूम नहीं। बेटी, मुझे छत पर ले चलोगी? शायद वक्त के इस हातिम को आज कोहे निदा से बुलावा आ जाए।
बीमार जवानी ने बुढ़ापे का हाथ पकड़ा, क्योंकि वही उसका वाहिद सहारा थी। बीमार आंखों के कवल शबनम से लबरेज थे। छत पर सुबह का धुंधला उजाला था। मशरक का दामन लरसा, एक आतिशी तीर चला और मशरक के दामन में आग लग गई। तब सूरज निकला। बुढ़ापे के होंठ कांपे।
मुझे नीचे ले चलो बेटी, अभी मेरी तलबी नहीं हुई।
बीमार जवानी बुढ़ापे का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लाई।
آپ پھر رکی ہیں؟ اس نے پوچھا. جی رش بہت زیادہ تھا, میں نے چاہا کہ ہجوم گزر جائے تو چوک عبور کروں. کوہے ندا سے آنے والی آواز کو آپ نے بھی سنا؟ کوہے ندا؟ وہ لڑکی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی. جی ہاں, دن کا زرد پہاڑ, وہ ابھی افق کے کناروں سے ابھرا تھا. دن کا زرد پہاڑ؟ لڑکی نے حیرت سے دوہرا کر پوچھا. میں اس لمحے اسے ہر روز ابھرتا ہوا دیکھتا ہوں. آپ نے وہ آواز سنی؟ میں ہر روز وہ آواز سنتا ہوں. ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ آواز اس کے لیے ہے, جب ہی تو سارا ہجوم اس کی طرف لپک اٹھتا ہے. اب کون جانے کہ اتنے بڑے شہر میں وہ آواز کس کے لیے تھی اور کس کے لیے آئی تھی, اور کون اس کی چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف گیا تھا. ہجوم اس پہاڑ کے تلے پہنچتا ہے تو پہاڑ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور آپ؟ میں نے جب بھی آواز سنی لال بتی نے میرا راستہ روک لیا. ایک دن آئے گا کہ میں لال بتی کی پرواہ نہیں کروں گا. ادھر کی طلب دھیرے دھیرے میرے خون میں رچ بس رہی ہے. وہ پہاڑ مجھے تو نظر نہیں آتا. آپ اسے ہر روز دیکھتی ہیں پر وہ آپ کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے. میں نہیں سمجھی. میں بھی نہیں جانتا. ایک لمحہ دو دھاروں میں بٹ جاتا ہے. ایک دھارا کوہ ندا سے الٹی سمت میں چلتا ہے, دوسرا اس کی سمت سے بہتا ہے. وہ لمحہ آئے گا تو ایک کار ان کے قریب آ کر فٹ پاتھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی. خاتون, آپ کس فلسفی سے الجھ گئیں؟ ایک انتہائی مہذب آواز نے کہا. آپ کون ہیں؟ میں راہگیر ہوں. اس فلسفی کو روز فٹ پاتھ پر دیکھتا ہوں. یہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. مجھے میرے حال پر چھوڑیے. شکریہ. ابا جان, زرد پہاڑ کی اس طرف کیا ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا.
میں اس راز سے واقف نہیں ہوں بیٹی.
اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ آپ وقت کے حاتم ہیں.
ہاں, میں وقت کا حاتم ہوں. ہر شخص وقت کا حاتم ہے, پر جب تک اس کی ذات دیگر کی کوہ ندا سے طلبی نہ ہو وہ اس کے راز سے واقف نہیں ہو سکتا.
وہ ذاتی دیگر کون سی ہے؟
مجھے اس کا شعور نہیں ہے.
کسی کو اس کا شعور ہوا؟
کہتے ہیں کہ یمن کے ایک شہزاد حاتم کو ہوا. وہ کوہ ندا کی تلاش میں اس کے دامن تک پہنچا تو اسے اپنی ذات دیگر مل گئی. داستانوں میں یوں آیا ہے, غرض 6 مہینے حاتم کو اس شہر میں گزر گئے, اور اس عرصے میں اس طرح سے 15 آدمی اس پہاڑ کی طرف گئے اور پھر نہ پھرے. اتفاقاً ایک شخص حاتم نامی وہاں تھا. حاتم میں اور اس میں نہایت دوستی تھی اور محبت ازبز کی ہو گئی تھی. اس ڈھب سے وہ دونوں دن رات ایک جگہ رہتے تھے.
پھر کیا ہوا؟
اس حاتم کو, جو اس کی ذات دیگر تھا, کوہ ندا کے قلعے سے بلاوا آیا. وہ چوٹی کی طرف لپکا. تب حاتم اپنے جی میں کہنے لگا کہ یہ بھی اس طرف چلا جائے گا. افسوس ہے کہ مجھ کو اس سے محبت و الفت بہت سی ہو گئی تھی. اب یہ بھی جدا ہوتا ہے. میں اس کو ہرگز نہ چھوڑوں گا. اس بات کو ٹھہرا کر کمر کس کر باندھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کی طرف دوڑا. دونوں گرتے پڑتے پہاڑ کے اوپر جا پہنچے.
اس کے باپ نے رک کر اس پر نظر ڈالی. بیمار لڑکی کی آنکھوں کے کنول حیرت کی جھیل میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے پوچھا. بوڑھے باپ کو اس کی آواز بڑی پراسرار سی محسوس ہوئی. کسی انجانے سفر پر روانہ ہونے والے مسافر کی آواز, جس کی نظروں کے سامنے عجائبات کی کوئی کھڑکی ذرا سی واہ ہو گئی ہو.
جو ہی وہ نزدیک قلعے کے گئے, ایک کھڑکی دکھائی دی. یہ دونوں لپٹے لپٹائے اس کے اندر چلے گئے, لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے. کھڑکی سے آگے محلہ خاموشا تھا. ایک سبزہ زار نظر پڑا کہ گویا فرش زمردی چاروں طرف بچھا ہوا ہے, پر تھوڑی سی زمین اس میں خالی تھی. وہ جوان اس پر پاؤں رکھنے لگا. پاؤں رکھتے ہی چھت گر پڑا. زمین تڑک گئی.
وہ جوان اس میں سما گیا، دوں ہی وہ جگہ سبز ہو گئی۔ حاتم کی ذات دیگر کو سبززار میں جگہ مل گئی تو حاتم کا کیا بنا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اب اس کی آواز میں فلسفہ زندگی کے آسمان سے نازل ہونے والی ایک ننی منی کرن لرس رہی تھی۔ بوڑھا باپ بولا،
حاتم وہاں سے چل کر ایک پہاڑ بلند عظیم الشان کے نیچے جا پہنچا۔ جس پتھر کو اٹھا کر دیکھا اس کے نیچے لہو ہی پایا۔ 12 دن کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، ایک میدان کف دست دکھائی دیا کہ وہاں کی خاک اور جانور، چرندے پرندے بیر بہوٹی سے لال ہو رہے ہیں۔ 6 کوس اور چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا لہو کی لہریں لے رہا ہے۔ گھبرایا کہ اس دریا سے کیوں کر پار ہوں گا۔
اس نے دریا پار کر لیا؟ لڑکی نے پوچھا۔
بات دراصل یہ ہے کہ ذات دیگر کی رہنمائی سے محروم ہو کر انسان پھر زرد پہاڑ کے اس طرف آ جاتا ہے، اس طرف جہاں کف دست میدان ہیں، لہو کے دریا لہریں لیتے ہیں، سراغ راہ نہیں ملتا، آب و دانے کا نشان بھی نہیں پایا جاتا، کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں کہ جس کی چھاؤں تلے انسان چند لمحوں کے لیے سستا لے۔
لڑکی کے سر چہرے پر امید کی جو کرن ٹمٹماتی تھی پوچھ گئی،
بیٹی جب کوئی ندا سے طلبی ہوگی تو میں سبززار کی تمنا میں چوٹی کو پور کر جاؤں گا، پھر وہ راز میرے ساتھ دفن ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت میں نہ رہوں گا۔ البتہ میں زرد پہاڑ کے اس طرف کے راز سے پورا پورا آگاہ ہوں۔
اس طرف کا راز کیا ہے بابا؟
اس طرف مشینوں کا شور ہے، پسینوں کی باس ہے، خونخوار بیماریوں کا تعفن ہے، سڑے ہوئے جسم اور مزمحل لازا ہیں، باسی ہونٹ اور مسلے ہوئے پھول ہیں، کرم خوردہ لاشیں۔
ابا جان، وہ انگلیوں میں انگلیاں دے کر چیخی،
میں بڑا ظالم ہوں، میں نے زرد پہاڑ کے راز سے تجھے کیوں آگاہ کیا؟ میں کرم خوردہ بڑھاپا جوانی پر رحم کیوں نہ کھا سکا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے وقت کا حاتم بن کر کوہ ندا کے اسرار سے پردہ کیوں اٹھایا؟ اس انجانی منزل کی طرف ہر ایک کو اپنے اپنے شعور کے مطابق خود پڑھنا چاہیے تھا۔
اور دوسرے دن جب پاؤ پھٹی اور صبح ہوئی تو اس بیمار لڑکی کے سامنے زرد پہاڑ سینہ تانے آ کھڑا ہوا۔ اس کے کمل نین صبح کی اداس شبنم کے بجائے زرد دھوپ کے کوڑیائے خوف سے لبریز ہو گئے۔
بیٹی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بلاوا آنے والا ہے۔
ایسا نہ کہیے ابا جان۔ ہجوم زرد پہاڑ سے آنے والی ندا کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ دونوں فٹ پاتھ پر اکٹھے ہو گئے۔ آئیے چوک کو عبور کر جائیں، لڑکی نے کہا۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے چونکی ہوئی آواز میں کہا،
ٹھہریے۔
وہ ٹھہر گئی۔ اس نے پوچھا،
آپ کی آنکھوں کی وہ بیمار سی اداسی کیا ہوئی؟
مجھے نہیں معلوم،
میں نے ابھی ابھی آپ کی آنکھوں میں خوف کے کڑیالے سانپ کو کنڈلی مارے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، کیا میرا واہمہ تھا؟
نہیں۔
تو گویا آپ نے بھی زرد پہاڑ کا نظارہ کر لیا ہے۔
اس لڑکی کے لب بات کرنے کے لیے کھلے ہی تھے کہ ندا آئی،
یاخی یاخی۔
ہجوم زرد پہاڑ کی طرف لپکا، لڑکی کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ اس نے سہم کر نوجوان کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا، یہ ندا کس کے لیے تھی؟
میں نہیں جانتا، اتنے بڑے ہجوم میں سے میں اسے کیسے پہچان سکوں؟
میں نے اس ندا کی کپ کپاہٹ میں ایک ہیولے کو دیکھا، وہ ہجوم میں کھڑا تھا۔ جب ندا آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ زرد پہاڑ کی طرف لپکا،
وہ کون تھا؟ میں نے اسے نہیں دیکھا، کوئی وقت کا حاتم ہوگا، اب میں اسے پہچان گئی ہوں۔
وہ کون تھا؟
وہی جو مدتوں سے زرد پہاڑ کی چوٹی کے اس طرف جانے کے لیے بیتاب تھا۔ آج صبح صبح اس نے مجھ سے کہا تھا، بیٹی میں محسوس کر رہا ہوں آج مجھے کوہ ندا سے بلاوا آنے والا ہے۔
پھر تو یہ ندا اسی کے لیے تھی۔
جی ہاں، آج میں چوک کو عبور نہیں کروں گی، آپ جائیے۔
وہ لڑکی فٹ پاتھ پر مڑ گئی، لال بتی کے بعد ہری بتی ہوئی۔ اسے چوراہے کو عبور کرنے کا اذن مل گیا تھا، لیکن اس کے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔
خاتون، آپ بہت پریشان ہیں۔
وہ خاموش رہی۔
آپ بہت جلدی میں ہیں، رک جائیے۔
نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا،
مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ دیکھیے، میری کار حاضر ہے، دھوپ تیز ہے، اور آپ کا گھر یہاں سے دور ہے۔
دور تو ہے۔ اس کے جلتے ہوئے تلووں سے آواز آئی،
پھر آئیے نا میری کار میں، میں آپ کو گھر تک پہنچا دوں۔
آپ کی کار لہو کے دریا کو عبور کرے گی؟ لڑکی نے بڑے سکون سے پوچھا۔
جی، کیا کہا آپ نے؟
زرد پہاڑ کی چوٹی سے اس طرف لہو کا دریا ہے۔
میں کسی زرد پہاڑ سے آگاہ نہیں ہوں۔
میں نے ٹھیک کہا تھا نا، ابھی اسے زرد پہاڑ کا نظارہ نصیب نہیں ہوا۔
چپ رہو، فلسفی کہیں گے، اس لڑکی کو بہکا رہی ہو۔ خاتون، اس کے فریب میں نہ آئیے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت دکھی ہیں، میں دوسروں کے دکھوں کو فوراً پہچان لیتا ہوں، مجھ پر اعتماد کیجیے، میں آپ کو سکھ دے سکتا ہوں۔ لیکن لہو کا دریا؟
لہو کا دریا؟ کون سا لہو کا دریا؟ آپ پر اس فلسفی کا جادو چل گیا ہے، یہاں کوئی لہو کا دریا نہیں ہے۔
میرے گھر تک جو سڑک جاتی ہے وہ سیدھی اور صاف ہے، اس کے دونوں طرف یوکلپٹس کا سایہ ہے۔
میرے پاس ایئر کنڈیشن کوٹھی ہے، لان بڑا سرسبز ہے، میرے ڈرائنگ روم میں بڑی خوبصورت تصویریں ہیں، ہر تھکا ہوا مسافر، ہر دکھی روح یہاں کر آرام و سکون سے آشنا ہو جاتی ہے۔
لیکن میری منزل زرد پہاڑ سے اس طرف ہے، وہاں لہو کا دریا لہریں لیتا ہے، کیا آپ میرا وہاں تک ساتھ دیں گے؟
میں نہیں تو۔
پاگل لڑکی، تو نے میرا بڑا وقت ضائع کیا، یہ پہلی بار ہے کہ میں نے اپنی ہمدردیوں کو یوں پامال ہوتے دیکھا ہے۔ جاؤ، لہو کے دریا میں ڈوب مرو۔
میں
اس نے غصے میں آ کر اس کار اسٹارٹ کی تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی، اور لڑکی کی اداس اور خوف زدہ آنکھیں دیے کی طرح ٹمٹما گئیں۔ تب اداس آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا جو وقت کا حاتم تھا اور کوہ ندا کا راز پانے کے لیے اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ کوہ ندا، جہاں سے ابھی وقت کے حاتم کا بلاوا آیا تھا اور زرد پہاڑ کی چوٹی کو عبور کر گیا تھا، کوہ ندا سے اس طرف سبزہ زار تھا جس کے خالی قطعے میں وہ سما گیا تھا، اس پر زمردی سبزہ اگایا تھا، اور اس کے آگے لہو کا دریا۔ لڑکی کانپ گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ آگے بڑھا، اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام لینا چاہا تھا کہ لمحہ دو دھاروں میں بٹ گیا۔ زرد پہاڑ فضا کا سینہ چیر کر بلند ہوا، وہ رک گیا۔ اس نے کہا،
ہم آج سے اپنا سفر شروع کر دیں گے انجانی منزل کی طرف، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟
لڑکی نے چند لمحوں تک کوئی جواب نہ دیا تو اس نے یاس بھری آواز میں کہا،
یہ سفر ہر ایک کو اکیلے میں طے کرنا ہوتا ہے۔
نہیں، لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا۔
نہیں،
اس نے لڑکی کی بات کو دہرایا، یہ سفر اکیلے میں طے نہیں ہوگا، اس کے لیے ذات دیگر کی رہنمائی درکار ہے۔
ذات دیگر؟
اس نے لڑکی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اداس چہرہ آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہوا، زرد دھوپ کا اسرار گہرا ہو گیا، پھر اسے یوں لگا جیسے وہ فٹ پاتھ پر اکیلا ہو اور لڑکی کا سراپا اس کی روح میں سما گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے زرد پہاڑ کے دامن میں کھڑے تھے۔
زرد پہاڑ، غلام الثقلین نقوی کا افسانہ، خالد حمید سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے صدارنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔